جی جی
آپ کا لہجہ جو ہے نا بہت میٹھا ہے.
اچھا جی.
اور آپ جو ہے نا آپ بہت جلدی کسی کا نام بھی نہیں سنتے اور کہتے ہیں ہم نے اگلی کال سننی ہے. ٹھیک ہے بھائی جان آپ اگلوں کی کال سنیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ سنیں اور اس طرح نا کیا کریں کہ آپ فون جلدی اگلے کا کاٹ دیتے ہیں اور اگلے کا پورا اتنا کوشچن بھی نہیں آپ سنتے.
ایر کی طے کیتا ہی نہیں, مطلب یہ اب کے تو کچھ بھی نہیں کیا, اللہ معاف کرے.
لیکن ذرا آپ اگلے کا نام بھی سنا کریں اور کال نا جلدی نہ کاٹا کریں, پھر ہم اتنی مشکل سے نمبر ملتا ہے اور پھر آپ پلیز سنا کریں. اور آپ کو جو سیٹ کل بھی میں سن رہا تھا کہ آپ کا سیٹ جو ریڈ ریڈ ہے نا, اگر آپ اس کی جگہ کوئی اور چینج کر لیں تو آپ سے بڑی درخواست ہے ہماری. اور ویسے آپ کی کمپیئرنگ اور محمد علی بھجن کی بہت اچھی ہے.
ملک بلال رضا خان
اور آپ کے ساتھ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب انہوں نے جو پسند کے حوالے سے بات کی تھی بہت اچھی بات کی تھی. اور میرا ان سے کوشچن ہے, دیکھیں جس طرح ہم کراچی کے اندر سب سے پہلے کسی کوئی بھی آتا تھا ان کا پہلے مطلب پیدائش پوچھتے تھے.
ملک بلال رضا خان صاحب, جاوید احمد غامدی صاحب کا پی ٹی وی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں ایک تفصیلی انٹرویو ہو چکا ہے جو آپ نے نہیں دیکھا شاید.
اچھا اچھا,
وہ ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا نام ملک بلال رضا خان ہے اور میں احتیاط کروں
کسی بھی بندے کو بلواتے ہیں تو پلیز جس طرح پیدائش تاریخ.
جی ہم الحمدللہ یہ کر چکے ہیں
جی, ان کے بارے میں نہیں پتا لیکن آپ پلیز میرے سے کوشش.
ہم کوشش کریں گے کہ وہ پروگرام جو ہے اس کو ریپیٹ کریں. وہ اب
کوشچن سے یہ ہے کہ ان کا اسٹار کیا ہے, ان کی پیدائش کیا ہے, اور یہ مطلب بس یہی دو کوشچن کی فیورٹ ڈش کون سی ہے.
شکریہ,
نام ضرور لیجیے گا.
جی ملک بلال رضا خان صاحب بہت بہت شکریہ.
کال جو ہے وہ جلدی نہ کاٹیے گا پلیز.
اچھا جی, میں اب بند کر دوں؟
جیسے ہر ایک سے بات کریں.
میں اب کرتا ہوں بند.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بہت بہت مہربانی آپ نے میری تجاویز اور تنقید سنی.
نہیں سر, آپ
کوئی غلطی ہے تو معذرت چاہتا ہوں.
نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے ملک صاحب. شکریہ
بلال صاحب, بہت بہت شکریہ.
کیا یہ ہوتے ہیں آخری اوور میں 24 رن.
یہ 24 سے بھی
کیا چھکے لگایا آپ نے ملک بلال رضا خان صاحب, لیکن بہت اعلیٰ. اب کیا تو میری آپ نے, لیکن آپ نے جو کہا یقیناً اگر آپ نے دیکھا اور ایسا محسوس کیا تو اس کو یقیناً بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جو آپ نے رنگ کی بات کی ہے, اپنی سے بہترین کوشش ہم نے کی ہے اور یقیناً بہتری کی جانب یہ قدم ہوگا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایاز بہت محبت کے ساتھ بہت پیار سے بات کرتے تھے. میں کوشش کروں گا کہ میں بھی ان کے نقشے قدم پہ چل سکوں. بہت بہت شکریہ ملک بلال رضا خان. سو جناب, یہ سوالات اکٹھے ہوئے اور ایک تھوڑا سا اگر بات موسم کی جاوید صاحب ہو رہی تھی, سو ایک ایسی ہی ریکارڈنگ اور کلپنگ موجود ہے جس میں اس ہم کہیے یا گیت میں رب کے ساتھ اسی کالمے کا ذکر ہے اور ساتھ وہ سیلیبریشنز بھی ہیں اسی میلے کی جس کا ایک عکس نظر آئے گا. ابرار الحق, دل بولے بولے میرا دل بولے تو ہی تو ہی تو. سوالات کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں. علی پلیز شروع کیجیے.
سر, سب سے پہلے کال کیا تھا نشت پروین نے,
نگت
پروین نے سندھ سے, اور وہ کہتی ہیں کہ ان کا بھی تعلق لاہور سے تھا اور اب صرف یادیں رہ گئی ہیں. سو پاکستان ٹیلی ویژن وہ یادیں انشاءاللہ آپ کی کوشش کرے گا اس سنت میں آپ کی وہ یادیں دوبارہ تازہ ہوں. انہوں نے سے یہ کیا تھا کہ سوال یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب آپ نے کہا شروع میں تو ایک جمع کی حیثیت سے آپ نے استعمال کیا, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ روشنی ڈالیں اور مذہبی تہوار میں گانے بجانا اور خاص طور پہ روزوں کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسے ہی روزے ختم ہوتے ہیں تو گانے وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے دونوں پہلو ہیں, یعنی محبت کا ایک تعلق ہے, اس وجہ سے اس کو کبھی ناجائز نہیں سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم تو کہہ کے بھی بلا لیتے ہیں. یہ اصل میں غیر معمولی تعلق کا اظہار ہوتا ہے. ہم اپنی ماں کو بھی بعض اوقات ایسے کہتے ہیں, وطن کے ساتھ بھی اس طرح خطاب کرتے ہیں, اور عربی زبان میں بھی یہ اسلوب موجود ہے, اردو میں بھی ہے, باقی زبانوں میں بھی ہے. اسی طرح دوسرا ہمارا تعلق وہ ہمارا پروردگار ہے, خالق ہے, مالک ہے, احترام کا بھی ہے. اردو زبان میں احترام کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے قرآن مجید میں بھی یہ دونوں صیغے استعمال کیے ہیں, تو اس وجہ سے اس کا تعلق آدمی کے جذبات, احساسات, شخصیت, تعلق ان چیزوں سے.
لیکن خدا نخواستہ توحید عبادت کے حوالے سے
کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم کا صیغہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, تو یہ ادب کا صیغہ ہے, احترام کا صیغہ ہے یا جلالت شان کا صیغہ ہے. اس وجہ سے اس سے کوئی اس طرح کی چیز,
میرے خیال نگت کو بالکل اس کا تو جواب مل گیا ہوگا. اور وہ جو سیلیبریشنز کی بات,
دوسرا جو انہوں نے سوال کیا ہے اس کے بارے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزے ایک عبادت ہے اور آدمی اس عبادت سے گزرتا ہے تو اس کے اندر تقوی کی شان پیدا ہوتی ہے, خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے, اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن جس طرح کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اسلام فطری دین ہے, جب آپ ایک تہوار مناتے ہیں تو ہم اس تہوار کی ابتدا کرتے ہیں اللہ کی یاد سے. ہم نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں, خطبہ سنتے ہیں, اس میں نصیحت کی جاتی ہے, کوئی اچھی باتیں ہم کو بتائی جاتی ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے جاتے ہیں, تکبیر بلند کرتے ہوئے آتے ہیں. یہ اس کا عبادت کا پہلو ہے. اس کا جو تہوار کا پہلو ہے اس کی رعایت بھی دین میں مرحوظ رکھی گئی ہے. یعنی اس موقع کے اوپر اگر کوئی گانا بجانا ہو جاتا ہے یا کچھ لوگ کچھ خوشی کر لیتے ہیں یا کوئی جشن منا لیتے ہیں یا مسرت کا اظہار کر لیتے ہیں یا کھیلتے ہیں تو یہ سب بھی اس تہوار کا حصہ ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا ہوا کہ بعض بچیاں بھی اور بعض دوسری خواتین بیٹھی گا رہی تھیں تو سید ابو بکر صدیق نے ان کو توجہ دلائی. ظاہر ہے کہ حضور کی ایک غیر معمولی شخصیت تھی اور شخصیات کے لحاظ سے بعض چیزیں کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید موضوع نہیں ہوں گی. تو حضور نے یہ کہا کہ نہیں, ہر قوم کی ابو بکر ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے, ان بچیوں کو گانے دو. تو اس وجہ سے اس پر بہت زیادہ بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے. البتہ ہمارا دین ہم سے اور ہماری اقدار ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اخلاقی حدود کو زیادہ سے زیادہ ملحوظ ہیں,
توازن کی ایک صورت,
ایک توازن کی صورت میں کریں. یہ ہمارا تہوار تفریح کا تہوار بھی ہے, یعنی ورنہ تو ہمیں نماز پڑھنے کے بعد اطمینان سے جا کے اپنے کام پر چلے جانا چاہیے تھا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جو قربانی کی عید ہے وہ تو دو تین دن تک رہتی ہے اور اس میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے ایک دوسرے سے ملیں گے. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. باقی جو اچھی تفریحات ہیں اور ان اچھی تفریحات میں کچھ گا لینا, کچھ سنا لینا, کچھ شاعری, کچھ ادب, کچھ مفاخرت, کچھ بیٹھ کر گپ شپ کر لینا, کچھ دوستوں سے مل لینا, یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. اسلام اس طرح انسان کو بند نہیں کرنا چاہتا, وہ انسان کی پوری شخصیت کو سامنے رکھ کے یہ چاہتا ہے کہ وہ نشو و نما پائے.
نمو کی جو صورت آپ نے بالکل ٹھیک. اسد اللہ خان صاحب نے کراچی سے کال کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ بسنت کے حوالے سے جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو گیا, لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ بسنت جو ایک حصہ جشن بہارا کا, اس میں لاہور اور اس کے گرد و نواح کا یہ تہوار ہے, پنجاب کے دیگر حصوں میں ایسا نہیں ہے. آپ کا
چاہ رہے تھے یہ بات یہ ہے کہ یہ جو تہوار ہے یہ, ویسے میں اس بات سے تو اتفاق نہیں کرتا کہ گرد و نواح میں بالکل نہیں ہوتا تھا, لوگ پتنگے اڑاتے تھے اور یہ برطانوی ہند میں بھی ہوتا تھا. لاہور چونکہ ایک بڑا شہر تھا اور بڑے شہر میں حکومت کا مرکز بھی تھا, یہاں لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ بھی نسبتاً زیادہ ہوتا تھا, تو اس وجہ سے یہاں اس میں جشن کسی صورت پیدا ہو جاتی تھی. پتنگے تو ہم لوگ بہت دور دراز کے علاقوں میں رہے ہیں, وہاں بھی لوگ عام طور پہ اڑاتے تھے, لیکن تہوار تہوار بنتا ہے کسی بڑے شہری میں. یہ دنیا بھر میں جتنے بڑے بڑے تہوار ہیں آپ دیکھیے, اسپین کے بعض تہوار ہیں, سسلی کے بعض تہوار ہیں, ترکی کے بعض تہوار ہیں, تو وہ بڑے بڑے شہروں میں منائے جاتے ہیں. بڑے شہروں ہی میں ایک جشن کسی صورت پیدا ہوتی ہے. خود جو عباسیوں کے زمانے میں بعض تہوار پیدا ہوئے وہ بھی شہروں میں منائے جاتے تھے. نوروز کا تہوار بھی بڑے شہروں میں منایا جاتا ہے, تو یہ شہروں کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں کیونکہ آبادی زیادہ ہوتی ہے, لوگوں کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں, کھلے میدان بھی ہوتے ہیں اور حکومت اور اس کا مرکز بھی ہوتا ہے, تو اس کا ایک تعاون اور اس کی ایک خاص طرح کی مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے اور کوئی وجہ نہیں.
سر نواب علی صاحب کی کال آئی تھی لیکن آپ کی کال ڈراپ ہوگی, اس کا ہمیں افسوس. ڈاکٹر اجاز صاحب کی کال آئی تھی سر, انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ پیشنس ہمیں بہت کم ہوگا
آج کل کے انسان.
میرا خیال یہ کہ اس کی تین وجوہ ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو دور کریں. ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ہمارے مذہبی رہنما ہیں, بدقسمتی سے ان کی تعلیم کچھ اس طریقے کی ہوئی ہے کہ جس میں نفرت کا عنصر محبت پر غلبہ پا گیا ہے. صوفیانہ مزاج میں کمی آئی ہے اور مناظرے کا انداز زیادہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکی. اگر مسجدوں میں ان کو یہی تعلیم دی جاتی, وہ مذہبی رہنماؤں کو گفتگو کرتے ہوئے اسی طرح دیکھتے, وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے, یہ نمونہ ہوتے ہیں نا لوگ, یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جب مذہب کے علمبردار ہیں تو یہی اصل میں ہمارے لیے اسوے یا نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں. تو جب وہاں سے ان کو نفرت ملی, وہاں سے ان کو مناظرانے انداز ملا, وہاں سے ایک دوسرے پر تان و تشنی ملی, تو اس کا اثر ہماری سوسائٹی پر ہوا. دوسرا جو اس کا بہت بڑا باعث بنا ہے وہ ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہے. یعنی ہم نے اپنی قوم کو انفارمیشن تو دی ہے کچھ تھوڑی بہت, لیکن تعلیم جس کا حقیقی مقصد تربیت ہے, یعنی انسانی نفس کو اس طریقے سے تہذیب اور ثقافت دی جائے کہ جس میں وہ ایک بہتر انسانیت کا نمونہ بن سکے. بہتر انسانیت میں بڑی بنیادی قدر یہ ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں, آپ میں نرمی ہے, لطافت ہے, محبت ہے, بات سننے کا جذبہ ہے, برداشت ہے, آپ اختلاف اس طرح کر سکتے ہیں کہ خوشی کے ساتھ کریں اور خوشی کے ساتھ اٹھ جائیں. تو یہ چیز تعلیم اور تربیت سے پیدا ہوتی ہے, تو ہمارے نظام میں وہ چیز کم ہوئی. تیسری جو چیز اس میں ہے میں سمجھتا ہوں اور جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ معاشی حالات کی سنگینیاں. بتدریج لوگوں کے لیے حالات پیچیدہ تر ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح کی سادہ زندگی آج سے 30-40 سال پہلے لوگ بسر کر کے بہرحال اپنے دو وقت گزار لیتے تھے, مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے. اس طرح کے یوٹیلیٹی بلز کا بھار نہیں تھا غریب آدمی کے اوپر یا عام آدمی کے اوپر. تعلیم اتنی مہنگی نہیں تھی, میں آپ سب گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ لیتے تھے. تو یہ صورتحال جو اس نے بار بہت ڈال دی. آپ اگر اس وقت دیکھیں تو لوگ دو دو ملازمتیں کرنے, دو دو کاروبار کرنے پہ مجبور ہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ وہ بڑے شہروں میں آ گئے, پہلے وہ دیہات میں رہتے تھے, ایک کھلا ماحول ہوتا تھا اس میں اور آپ فطرت کے بہت قریب ہوتے تھے. اب ایک آدمی کا آپ تصور کیجئے، صبح ایک وین میں داخل ہوتا ہے اور بیچارہ بہت برے حالات میں دفتر جاتا ہے، وہاں جا کے اپنے کسی باس کی جھڑکیاں سنتا ہے، پھر گھر واپس آتا ہے، پھر بھی اس کی روٹی پوری نہیں ہوتی، تو اس سے خاص طرح کی ڈپریشن کی کیفیت پیدا ہو جاتی، اس نے بھی ہمارے یہاں برداشت میں کمی پیدا کر دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سماجی حالات کی بہتری، مذہبی رہنماؤں کا ایک اچھا نمونہ پیش کرنا اور تعلیم تربیت کا بہتر نظام، یہ ان چیزوں کو نشو و نما دینے کا باعث بن سکتا ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔
سر، جو آلودگی اور خاص طور پہ نوائز پولوشن کی بھی جو ایک صورت ہے، وہ بھی آپ کی برداشت، وہ آپ کے نروس پہ
ہر بات ہوتی ہے۔ گرد و پیش میں جو دیہات کا ماحول تھا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ فطرت کا ماحول تھا، شہر میں جیسے ہی ہم آئے ہیں تو اب یہ دیکھیے کہ آپ کبھی یہ دیکھیں کہ کتنی آوازیں سڑک سے آپ کے کانوں تک آ رہی ہوتی ہیں، کبھی ان کو ریکارڈ کر کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنی برداشت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ وہ جی رہا ہے اس کے باوجود، ورنہ ناممکن ہو جائے اس کے لیے جینا۔ تو یہ ساری چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں،
فطرت سے دوری جو ہے وہ وجود اس کا باعث ہے۔
وہ بات تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے نا جی، کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ وہ بندہ صحرائی بھی نہیں رہا، مرد کوہستانی بھی نہیں رہا، مرد شہری رہ گیا ہے جو بیچارہ صبح اٹھ کے چائے کا ایک گھونٹ اتارتا ہے اپنے حلق میں، اور اس کے بعد وین پہ سوار ہو جاتا ہے اور پھر گھر واپس آ جاتا ہے۔
مرد شہری، یہ بھی خوب بہت۔ ایک اور سوال تھا ڈاکٹر جعفر اس کا،
جی انہوں نے کہا تھا کہ شخصیت کو کون سی کیریکٹرسٹک کمپلیٹ کرتی ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ انسانی شخصیت جو ہے، اس کو اب اگر آپ دقت نظر کے ساتھ جائزہ لیں تو یہ اپنی ذات میں ایک اخلاقی وجود ہے۔ یعنی انسانی شخصیت کا اصل حسن کیا ہے؟ وہ ایک اخلاقی وجود ہے۔ جس میرا بھی اسی طرح کا جس طرح جانوروں کا جسم ہے، بہت سے جانور بہت خوبصورت ہیں، انسان کو بھی اللہ نے بڑی خوبصورتی دی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جانوروں میں بھی یہ کم نہیں ہے۔ جسمانی خصائص کے لحاظ سے بھی بہت سے جانور ہیں جو ہم سے زیادہ برتر ہیں، ان کی آنکھیں زیادہ تیز دیکھ سکتی ہیں، ان کے کان زیادہ تیز سن سکتے ہیں، ان کی شامہ کی حس، سونگنے کی حس ہم سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو مشترک ہیں ہمارے درمیان، بلکہ ان میں بعض بہتر بھی ہیں۔ ہمارا شرف کیا ہے؟ وہ ہمارا اخلاقی وجود ہے۔ تو انسانی شخصیت کی تعمیر میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے اخلاقی وجود کو، اپنی مورل بینگ کو کتنا مضبوط کیا ہے، کتنا محکم کیا ہے، یہی اصل میں شخصیت کا حسن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ کی یہی اخلاقی شخصیت ہے جو آپ کی مہمان نوازی میں نمایاں ہوتی ہے، جو آپ کی ضیافت میں نمایاں ہوتی ہے، جو آپ کے ملنے ملانے میں نمایاں ہوتی ہے، آپ کے مذہبی تصورات میں نمایاں ہوتی ہے، آپ کے رہن سہن میں نمایاں ہوتی ہے۔ یہ جو ابھی ایک صاحب آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا اور محبت سے گفتگو کریں،
ملک بلال رضا خان صاحب،
ہمیں گمان نہیں ہو رہا تھا کہ آپ محبت سے گفتگو نہیں کرتے، اس کے باوجود انہوں نے توجہ دلائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس محبت کا کتنا خوگر ہے، کتنا چاہتا ہے اس کو۔ اور محبت کیا ہے؟ محبت در حقیقت ہماری اپنی نفس کی تہذیب ہے۔ یعنی جب ہم اپنی نفرت کے دائیے پر، خدا نے دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں اندر، دونوں کا اپنا اپنا ایک موقع ہے، قابو پا لیتے ہیں اور محبت کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم فاتح عالم ہو جاتے ہیں۔ تو اقبال نے کہا نا، محبت فاتح عالم، تو یہ انسان پھر دلوں کو فتح کرتا چلا جاتا ہے۔
بہت خوب، دلاور حسین صاحب نے ساہیوال سے کال کیا، شارجہ سے آئے ہوئے چھٹیوں پر، انہوں نے کہا تھا کہ بسنت کے حوالے سے جو آپ نے نقشہ جو کھینچا بہت پسند آیا، اور پیغامات بھی بھیجے انہوں نے اپنے عزیز اور اقارب کے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ انفارمیشن کی کمی ہے، جس کی آپ نے بھی نشاندہی کی۔ ایک گیت کے بول کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو بلندیوں کا ذکر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے، تو ہم کن بلندیوں پہ پہنچنا چاہتے ہیں؟ اور یہ بھی انہوں نے بات کی تھی کہ کون سی، ہم اس کو کس طرح سے استعمال کریں اس تہوار کو کہ ہم انفارمیشن بھی پہنچا سکیں اور تربیت کی بھی ایک صورت ہو۔
ہمارا یہ معاملہ صرف اس تہوار تک محدود نہیں ہے، ہماری پوری زندگی نے کا احاطہ اس نے کر لیا ہے کہ ہمارے یہاں مقصدیت ختم ہوتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کی بڑی وجہ ہمارے ہاں بزرگوں کا نوجوانوں کے ساتھ تعلق کم ہو جانا۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم اس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے کہ لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے، ایک گلی میں ایک خاندان بسرا ہوتا تھا، دیہات میں ہے تو وہاں آپ کے بزرگ ہیں، تو اس طرح جو پہلی نسل کی تہذیب ہے وہ منتقل ہوتی رہتی تھی۔ تہذیب کے منتقل ہونے کے عمل میں کمی پیدا ہوئی ہے، مقصدیت اس سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہماری پوری زندگی میں آپ دیکھیں کہ شادیوں میں، بیاہوں میں، ہر جگہ یہ چیز غیر متوازن ہو گئی ہے۔ اصل میں اس میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اگر کوئی جذبات کے اظہار کے اسالیب ہیں یا محبت کے اظہار کے اسالیب ہیں تو ان پہ پابندی لگا دیں، نہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ چیزیں اس طریقے سے سامنے آنی چاہیے کہ جو جس کی قدر و قیمت ہے اس کے مطابق اس کو جگہ مل جائے۔ تفریح اگر ساری زندگی کا احاطہ کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم نے ڈوبنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کو آپ کے شاعر نے بیان کیا نا کہ پھر طاؤس و رباب اول بھی ہو جاتا ہے، آخر بھی ہو جاتا ہے، پھر نوعیت یہ بن جاتی ہے۔ تو اگر آپ ہر چیز کو اس کی جگہ رکھیں، یعنی مذہب، سائنس، علوم، طبعی حقائق کی دریافت، نئی نئی دنیاؤں میں اترنا، یہ چیزیں قوم کے نوجوانوں کے سامنے اصل نسب العین کے طور پر رہیں۔ اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب جس کی ہم بہت مذمت کرتے ہیں وہاں لوگ 5 دن کام کرتے ہیں اور اس طرح کام کرتے ہیں کہ ان کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا، اس کے بعد انہوں نے 2 دن تفریح کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم نے یہ ترتیب الٹ دی ہوئی ہے. ہم تو اصل میں دفتر میں بیٹھ کے تفریح کرتے ہیں اور جو 1-2 دن چھٹی ہوتی ہے اس میں کچھ کام کر لیتے ہیں. یعنی ہماری نوعیت یہ بن گئی ہوئی ہے. تو اصل میں یہ عدم توازن ہے. یعنی آپ کے ہاں جو آپ کا ٹیلی ویژن ہے، میڈیا ہے، ظاہر ہے اس کا ایک مقصد تفریح بہم پہنچانا بھی ہے، لیکن اس پر غلبہ رہنا چاہیے مقصدیت کا، غلبہ رہنا چاہیے علم کا، غلبہ رہنا چاہیے اقدار کا، اور اس کے ساتھ تفریح کے مواقع بھی ہونے چاہیے. یہ خرابی صرف یہاں پیدا ہوئی ہے. خاتمہ کرنا اس کا علاج نہیں ہے. مقصدیت دینا، پرانی نسل کا نئی نسل سے تعلق پیدا کرنا، ہماری قدیم تہذیب کا رابطہ کٹ گیا ہے موجودہ نسل کے ساتھ، اس کو بحال کرنا، اور اسی طریقے سے آپ تربیت کر کے اپنی قوم کو ایک منزل دیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں میں ترستا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ایسی این جی اوز بنے، ایسی تنظیمیں وجود میں آئیں جو اس قوم کی تربیت اور تعمیر کو اپنا مقصد بنائے. لوگوں پر یا تو سیاست سوار ہوتی ہے، یعنی جیسا ہی کوئی آدمی تھوڑا سا محسوس کرتا ہے کہ 15-20 آدمی اس کی بات سننے والے جمع ہو گئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اب میں سیاسی لیڈر بنوں گا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے قوم کی تربیت، قوم کی تعلیم، اس کے کردار کی تشکیل، یہ ہمارا مقصد نہیں رہتا. تو تہواروں پر پابندی لگانے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. تہواروں کو آپ ایجوکیشن کی طرف موڑ سکتے ہیں اور یہ کام ہم کو کرنا چاہیے.
بالکل ٹھیک سر. یہ جو آپ نے وہ ایکویشن کھینچی تھی ہفتے کے 5 دن اور 2 دن والی، ہمیں یہ سب وجوہات کا پتہ ہے؟ ہم اس جانب توجہ نہیں دے رہے یا ہم لا علم ہیں؟
نہیں، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہم اپنے انحطاط سے بھی واقف ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے دانشور اور ہمارے رہنما اچھا نمونہ نہیں پیش کر رہے.
سر اسد نظامی نے کال ساتھ
نظامی
جی ان کی کال کٹ گئی تھی اور
حافظ راشد صاحب کی فرمائش
ہم نے نوٹ کر لی ہے. جی سر، رئیس اعظم صاحب کی کراچی سے کال آئی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ادب کے حوالے سے شروع میں بات کیا، ڈرامہ، فلمیں، یہ کون سا انسانی عمل ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ بناوٹ ہے، یہ حقیقت سے بہت دور ہے، تو یہ کس کھاتے میں جائیں گے؟
میں بہت ادب کے ساتھ ان سے اختلاف کروں گا. یہ تعبیر صحیح تعبیر نہیں ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جھوٹ ایک اور چیز ہے اور کسی چیز کو تمثیل میں بیان کرنا ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی جب میں آپ کو دھوکہ دیتا ہوں، میں آپ کو کوئی غلط چیز سامنے رکھ کے اس کو فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ چیز جھوٹ ہوتی ہے. ادب میں جب آپ کہانی لکھتے ہیں تو اصل میں ہر آدمی یہ جانتا ہوتا ہے کہ آپ کہانی بیان کر رہے ہیں. یعنی جھوٹ جب میں یا آپ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے وقت ہم دوسرے کو فریب دے رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے وہ ایک اخلاقی برائی بن جاتی ہے. جب ایک کہانی لکھنے والا کہانی لکھتا ہے، ڈرامہ لکھنے والا ڈرامہ لکھتا ہے، تو ہم میں سے کس کو یہ شبہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ ہمیں کوئی دھوکہ دے رہا ہے یا فریب کر رہا ہے؟ وہ تو اصل میں کیا کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ جو حقیقتیں ہماری سوسائٹی میں بکھری ہوئی ہیں، جو افکار و خیالات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، جن تصورات کو ہم نے لیا ہے، ہماری جو تاریخ ہے، اس کو سامنے رکھتا ہے اور اس کو لا کر ہمارے سامنے پرسونیفائی کر دیتا ہے، اس کو ایک تمثیل کی شکل دے دیتا ہے. تو اگر یہ چیز ختم کر دی جائے تو شاعری ختم ہو جائے گی، ادب ختم ہو جائے گا، یعنی پھر کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی.
جی،
کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی. پھر تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت چیز تشبیہ ہے، استعارہ ہے، یہ تو جھوٹ ہو جائے گا. اس لیے کہ جب میر یہ کہے گا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، تو آپ یہ کہیں گے نہیں، گلاب کی پنکھڑی تو یہ ہوتی ہے اور ہونٹ یہ ہوتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں تو کوئی اس طرح کی نسبت تناسب پیدا کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے. آپ منطقی تجزیہ کر دیں اس کا. تو یہ اصل میں تشبیہ، تمثیل، یہی ہے جو ڈرامے کی شکل اور کہانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ بہت سی غیر معمولی چیزوں کا ابلاغ کرتے ہیں اور بڑا مؤثر ابلاغ کرتے ہیں. اس کو وہ ادب کے لحاظ سے دیکھیں، اس زاویے سے نہ دیکھیں یہ کوئی اخلاقی جرم کیا جائے.
وہ کہہ رہے تھے کس کھاتے میں جائے گا، کچھ اس پہ کامنٹ آپ دینا چاہیں گے؟
اس کا تعلق اس سے ہے. ان کا مقصد یہ تھا، کیونکہ وہ اس کو ایک جھوٹ سمجھ رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ غالباً اس پر کوئی عذاب ہوگا یا اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں دلچسپ ایک چیز کی طرف ان کو توجہ دلاؤں. قرآن مجید نے سورہ قلم میں خود ایک تمثیل بیان کی ہے باغ والوں کی، اور اس کے ذریعے سے ایک بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے. یعنی وہ کوئی واقعہ نہیں ہے،
ٹھیک،
ایک تمثیل ہے کہ ایک باغ کا تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے، کہ اس باغ کے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہم اپنی فصل کاٹنے کے لیے صبح ہی صبح جائیں گے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کہیں غریب مسکین لوگ آ کر کوئی فصل میں سے حصہ نہ لے لے. پرانے زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جب آپ فصل کاٹتے تو کچھ چھوڑ دیتے تھے، کچھ خوشے پڑے رہنے دیے جاتے تھے تاکہ علاقے کے غریب مسکین آ کے لے لیں. تو وہ ایسے بخیل لوگ تھے کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ اپنے باغ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ باغ جھلس دیا گیا ہے، اس پر سرسر چل گئی ہے. یہ تمثیل ہے. اس تمثیل سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ اپنے عمل کو خراب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بے قیمت ہو کر رہ جائے گا۔ اس طرح کی تمثیلیں انفاق کے بارے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بڑی خوبصورت تمثیلیں بیان ہوئی، یعنی ان میں بارش کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے کوئی چٹان پر برستی ہے اور اس پر تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے، اس پہ کوئی گھاس پھوس اگاتا ہے اور بارش اس کو بہا کے لے جاتی ہے، تو یہ کہا ہے کہ یہ بالکل اس بات کی تمثیل ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، تو قیامت میں اس کی یہی صورت ہو جائے گی۔ تو تمثیل بڑا مؤثر ذریعہ ہے بات کے ابلاغ کا۔ یہ جو ہمارے ہاں ڈرامہ ہوتا ہے یا کہانی ہم لکھتے ہیں، اس میں اصل میں اسی چیز کا ابلاغ کرتے ہیں، تو اس کو وہ ادب کے زاویے سے دیکھیں۔ اس میں کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو فریب دینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی سچی کہانی بھی آپ موضوع بنا کے اس پر کوئی تمثیل یا کوئی ڈرامہ لکھتے ہیں تو یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے کرداروں کو فرضی سمجھ،
بالکل ٹھیک،
کیونکہ اصل مقصد اس حقیقت کا ابلاغ ہے جس
سمجھانے کی خاطر۔ بالکل ٹھیک، جواد شاہ صاحب نے، میں امید کرتا ہوں رئیس اعظم صاحب خاطر خواہ جواب آپ کو یقین ملا ہوگا اپنے سوال کا، جواد شاہ صاحب نے اٹک کی وہاں چھاونی سے بلکہ چونگی سے کال کیا تھا، اور ان کے سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ڈرامے کی بات ہو رہی تھی تو سید وحید بخاری صاحب نے ذکر کیا لاہور مرکز کی پاکستان ٹیلی ویژن کی ڈرامہ سیریل من چلے کا سودا، راشدار صاحب کی ہدایات اور اشفاق احمد صاحب کی تحریر۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ بہت مؤثر ذریعہ، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سمجھ آئی، ان کی تجویز یہ تھی آپ کے لیے اور ان کی خواہش ہے کہ آپ بھی ایک ایسا ڈرامہ تشکیل دیں یا ایک ایسا ڈرامہ لکھیں جس میں شاید اسی تمثیل اور تشبیہ کی ایک صورت ہو، کیا کہیں گے جاوید؟
ادب سے مجھے بڑی دلچسپی رہی ہے لیکن خاص ڈرامے کی صنف سے کچھ بہت زیادہ دلچسپی نہیں رہی، شاعری سے بہت دلچسپی رہی ہے، اچھی نثر سے بہت دلچسپی رہی ہے، یہ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ یعنی میں جس طرح بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں تمثیل کو خود بہت پسند کرتا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑا مؤثر ذریعہ ہے ابلاغ کا، بلکہ ابھی توجہ ہوئی میں اس جانب کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کا خاص پہلو یہ ہے کہ وہ تمثیل میں گفتگو کرتے تھے، اور آپ انجیل کو اگر پڑھیں تو وہ بے مثال تمثیلوں کا مجموعہ ہے، ایسی خوبصورت تمثیلیں ہیں کہ آپ حیران رہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تمثیل کنواریوں کے چراغ جلا کر اپنے دلہا کے انتظار سے دی ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنی خوبصورت تمثیل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ کنواریاں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ اپنے دلہا کے انتظار میں تھیں، چراغ جلا کے بیٹھی رہیں، لیکن جب عین اس کے آنے کا وقت ہوا تو چراغ بجھا کے سو گئیں۔ یہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل نے پہچاننے سے انکار
کیا،
کیسی عمدہ تمثیل ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بڑی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن میرا لکھنے لکھانے کا ذوق ذرا دوسری چیزوں کی طرف زیادہ ہے، شاعری کی طرف اور اس طرح کی چیزوں کی طرف زیادہ ہے۔ تو اگر وہ ویسے کبھی آ جائیں اور کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تو ہو سکتا ہے میں بھی آمادہ ہو
جاؤں۔ وحید بخاری صاحب، یہ تو آپ کے لیے بھی تجویز آگے جاوید صاحب کی۔ جی جی، عروج نے
کراچی سے کال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ خیبر ایجنسی میں کچھ فلموں کی اور میوزک کی دکانیں بند ہوں گی،
اخبار میں خبر آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ دکانیں بند اور میوزک، آپ کچھ کامنٹ کریں گے جاوید صاحب؟
دیکھیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی اور بڑا اچھا کیا، میں اس میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کہ اگر کوئی اچھی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ طالبان کی حکومت افغانستان میں قائم ہوئی، سرحد میں بھی اس وقت علماء کی حکومت قائم ہے، اسی طرح ایران میں علماء کی حکومت قائم ہوئی، سعودی عرب میں اسی طریقہ کی ایک حکومت محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں قائم ہوئی، اس صدی میں یہ حکومتیں قائم ہوئی ہیں۔ اس میں ایک بڑا سوال نازک پیدا ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی میں کن چیزوں کو قانون کی طاقت سے نافذ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے اس کو بالکل واضح کر دیا، یعنی یہ بات بتا دی ہے کہ آپ جن چیزوں کو بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر سے، ان کو ترغیب اور تلقین کے ذریعے سے بہتر کیجیے، ایجوکیشن کے ذریعے سے بہتر کیجیے۔ قانون کے ذریعے سے چیزوں کو کبھی نہ ختم کیا جا سکتا ہے نہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آپ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں، اچھی اقدار کا شعور اس میں پیدا کریں، آپ جن غلاظتوں سے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں اس کے اندر تنبہ پیدا کریں۔ آپ سگریٹ نوشی کو دے لیجئے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں ختم ہو جائے، آپ کتنی قانون سازی کر لیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اندر سے بدلا ہے یا نہیں بدلا۔ تو مذہب نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ ایک تو وہ چیزیں جن کی نوعی جرائم کیا، مثلا کسی نے چوری کر لی ہے، کسی نے بدکاری کر لی ہے، ڈاکہ ڈال دیا ہے، اس پر تو ظاہر ہے کہ حکومتیں کاروائی کرتی ہیں، امن و امان ان کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن ایسی چیزیں، کوئی آدمی کوئی گانا سن رہا ہے، کوئی آدمی کوئی رقص کر رہا ہے، کوئی اس نوعیت کی چیز ہے، اس میں دکانیں توڑنے کے لیے جانا اور لوگوں کو اس طرح زبردستی روکنا، یہ میرے نزدیک مذہب کے لیے سخت نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں انارکی پھیلتی ہے، قانون شکنی لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پر وہ لوگوں سے چیزیں منوا لیں گے، اس طرح کوئی چیز نہیں منوائی جاتی۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں حکومت اپنی طاقت استعمال کرے. باقی
آپ کی جانب
بالکل واضح کر دیا.
بہت بہت شکریہ جان صاحب. ان سے آپ نے جس جانب توجہ دلائی اس کا جواب دیا. بہت اسی سے موضوع سمیرہ عثمان نے بات کی کہ نیک لوگوں کی پہچان کیسے کریں, کیسے آپ جان لیں کہ اگر جستجو ہے کچھ جاننے کی اور تو کیا پہچان ہوگی.
میرے خیال کے مطابق اس کا بہت خوبصورت جواب قرآن مجید نے دیا ہے اور سورہ بقرہ میں دیا ہے. نیکی کی پہچان کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ ظواہر کو دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی آدمی نے ذرا ٹخنوں سے اونچی شلوار پہنی ہوئی ہے, اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو کہتے ہیں بہت متشرع, بہت نیک آدمی ہے. اسی طریقے سے بعض ظواہر اور رسوم ہیں جن کا لوگ بہت اہتمام کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی ہے. قرآن مجید نے اس کی نفی کر دی. اس نے کہا لیسل بر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہ اس طرح کی رسوم کے پیچھے بھاگنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی در حقیقت یہ ہے کہ آپ میں خدا پر کیسا ایمان رکھتے ہیں, آپ وعدوں کی کیسی پاسداری کرتے ہیں, آپ حالات کا مقابلہ کس صبر اور استقامت کے ساتھ کرتے ہیں. تو قرآن مجید نے اخلاقی اوصاف کو نمایاں کہ ایمان اور اخلاق کو اس نے نیکی کی پہچان قرار دیا. اور میرے نزدیک تو کسی آدمی کی نیکی کا حقیقی امتحان آپ کے سامنے اس وقت ہوتا ہے. ممکن ہے کہ وہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ آپ کے خیال میں ہو اور لوگ اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اور اس کی بڑی کرامتیں بیان کی جا رہی ہوں, جب آپ کا معاملہ پڑتا ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے کہ بھائی آدمی کا پتہ یا ریل میں چلتا ہے یا جیل میں چلتا ہے. جب آپ کا معاملہ پڑتا ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور مکالمہ ہے کہ کسی نے تعریف کی ان کے سامنے کہ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. انہوں نے کہا کیوں, کبھی سفر کیا ان کے ساتھ, کبھی کاروبار کیا ان کے ساتھ, کبھی کوئی معاملہ پڑھایا ان کے ساتھ؟ آدمی کا پتہ اس وقت چلتا ہے. تو نیکی کو آپ عام لوگوں میں تلاش کیجیے, وہاں زیادہ مل جائے گی. اور جہاں آپ نیکی کو بظاہر بہت نمایاں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں میرا تجربہ یہ ہے کہ ذرا کم ملتی ہے. عام لوگوں میں جا کر دیکھیے اور معاملات میں دیکھیے, کیونکہ اصل حسن انسان کی شخصیت کا اس وقت سامنے آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اب اس کے مفادات پر زد پڑ رہی ہے, اب دیکھیں وہ کس اخلاق کی جگہ پر کھڑا ہے.
وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں راہ پہ جانے تھے واہ پہ جانے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی علی, جی شکیلا کا خراج تحسین تھا آپ کے لیے. اور جس انداز میں
بڑی مہربانی, بہت مہربانی, ان سے کے میرے لیے دعا کرتے ہیں.
تشبیہ کی بات وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایک ایسا پھول آ جائے جو سارے موسموں کی اور پھولوں کی خوشبو لے کے آ جائے. آپ کو تشبیہ جو بات انہوں نے اس میں آپ سے وہ ضرور جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ قدرت کا یہ جو رنگ ہمیں اشجار میں پودوں میں نظر آ رہا ہے باقاعدہ, انسان کیا اس سے سبق لے؟ اور وہ جیسے آپ برتری کا ذکر کر رہے تھے نظر کے حساب سے, تو کیسے آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا ایک سبق ہمارے لیے موجود ہے اس کے اندر؟
اس میں کیا شک ہے جی, بات یہ ہے کہ اسی سے ہم اپنے خالق کو پہچانتے ہیں, اسی سے اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. یعنی اصل میں ہمارا معاملہ کیا ہے, ہمارے اندر ایک جہان ہے, ہمارے باہر ایک جہان ہے. ان دونوں جہانوں کی ہم آہنگی سے ہماری شخصیت نمو پاتی ہے. آپ اندر کے جہان میں بسیرا کر لیں تو تب بھی ایک پہلو تاریک ہو جاتا ہے, اور باہر کے جہان ہی میں رہیں کبھی اندر جھانک کر نہ دیکھیں تو اس کے نتیجے میں بھی ایک اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے. ان دونوں کا حسین توازن ہے جس سے انسانی شخصیت نمو پاتی ہے. یعنی جا کے چاند کے غاروں کو بھی تلاش کرنا چاہیے اور اپنے افکار کی دنیا میں بھی سفر کر کے دیکھنا چاہیے. یہ دونوں چیزیں
بہت خوب
ناگزیر ہیں.
بہت خوب, آپ سلامت رہے ہیں. اتنی میں ایک بلکہ زیادہ سوال بات نہیں یقین کروں گا. نذیر بٹ صاحب نے ایک بال ٹاؤن سے سوال کیا تھا, اس میں ایک تو ان کا جو توجہ جس جانب میں دلائی کہ آج کل کے نوجوان بے راہ روی کا شکار کیوں ہے, اور پھر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے وہ اسی جشن بہارا میں فائرنگ اور کہہ رہے تھے کہ بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, اور سعودیہ اور بحرین میں پیغام بھی انہوں نے بھیجے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ نوجوانوں پر کچھ بہت تان و تشنی ہم کرتے ہیں, اتنی بے راہ روی کا شکار نہیں ہمارے,
جیسے ہمیشہ سے جو بھی نوجوان ہوتا ہے اس پہ ہوتی ہے,
یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی ذرا شباب کی عمر کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ اس کے اندر ایک مستی, سرور, جوش, امنگ پیدا ہوتی ہے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اصل میں اسی کے ذریعے سے وہ نئی دنیاؤں کو دریافت کرنے کے لیے نکلتا ہے. اب آپ اس مستی اور جوش اور امنگ کو غلط سمت میں ڈال دیں,
بالکل ٹھیک,
تو وہ بربادی تک پہنچ جائے گا. آپ اس کو صحیح سمت میں رہنمائی کر دیں تو یہی چیز اس کو کہیں سے کہیں لے جائے. یہ اقبال جس کو عشق کہتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ آپ کے اندر کا ایک جذبہ ہے, اس کی نمود ہوتی ہے. اب وہ عشق دم مصطفیٰ بھی ہو جاتا ہے اور دم جبریل بھی ہو جاتا ہے, اور وہی چیز ہے کہ جس کو آپ خاک بازی میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا سبق. یہ جو خاک بازی کا سبق ہے یہ بدقسمتی سے ہم اس وقت دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ہمارے نوجوانوں میں دین کو سمجھنے، اخلاقی اقدار کو سمجھنے، اپنی تہذیب کو سمجھنے کا غیر معمولی جذبہ ہے۔ میں تو ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ ہم بات نوجوانوں تک نہیں پہنچا سکے، ہم اپنے دین کی خوبیاں ان پر نہیں واضح کر سکے، ہم ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ رہنمائی ان کو مل رہی ہے وہ ان کی تشفی کا باعث نہیں بن رہی۔ کبھی ان کے ساتھ بات کر کے دیکھیے، مکالمہ کر کے دیکھیے، ان کے اندر استقبال کرنے کے لیے بیتاب روحیں موجود ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی بیرہ روی کا شکار ہو گئے ہیں۔ آج اس طرح کے ماحول میں گرد و پیش سے ایک دوسری تہذیب کی یلغار ہو رہی ہے، وہ اپنی اقدار کا ذکر کرتے ہیں، اپنی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، اپنی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے ہیروز کا ذکر کرتے ہیں۔ آج بھی وہ پیغمبر کا نام، صحابہ کا نام ادب کے ساتھ لیتے ہیں، آج بھی وہ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت ان کی غلط یا صحیح رہنمائی جو بھی کی جا رہی ہے، یہ آپ کے نوجوان ہیں جو بے شمار تحریکوں کی جان ہے اور دنیا بھر میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو بیتاب نظر آتے ہیں۔ اس لیے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ہے، تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان نوجوانوں میں بڑی روح، بڑی جان، بڑی قوت ہے، اور ہمیں انہیں امید کا پیغام دینا چاہیے۔ اور ان کی آنکھوں میں تو امید کے چراغ جلتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور میرے خیال میں ہمیں بات پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم صحیح بات ان تک پہنچائیں گے تو جتنا یہ لبیک کہنے کے لیے آگے بڑھیں گے، مجھے اندیشہ ہے کہ پرانی نسلیں شاید اس طرح نہ بڑھیں۔
بہت خوبصورت نمونہ آج کی کالز اور سوالات ہیں اس حوالے سے کہ اس پہر میں ملک بلال رضا خان صاحب نے اس توجہ ہماری دلائی کہ خوش اخلاق ہمیں ہونا ہے اور بہت ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، یقین اس کا خیال رکھیں گے ملک بلال رضا خان صاحب۔ آپ کی تاریخ پیدائش اور جو زوڈیک سائن جاننا چاہ رہے تھے وہ کیا؟
میری تاریخ پیدائش 18 اپریل ہے، میں بہاری کے موسم میں پیدا ہوا تھا، بہار ختم ہونے کے قریب پہنچتی ہے، میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جائے آ جانا چاہیے۔
صحیح، تو وہ 18 اپریل سے آپ ملک بلال رضا خان صاحب حساب لگا لیجئے گا تو آپ کو ستارے کا علم ہو جائے گا۔ علی، ویسے آپ کو کچھ ہے ستاروں کے بارے میں؟ چلو، ہم تو لا علم ہی رہے
ہیں۔ ایریز بنتا ہے،
ایریز بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا بولتے ہیں اردو میں اس کو؟
یہ
ہے ان کو علامہ اقبال کا ایک شعر سنا دیجئے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراقی افلاق پہ ہے خار و زبوں۔ وہ تو خود افلاق کی فراقی میں خار و زبوں پھر رہا ہے، وہ ہماری خبر کیا دے گا۔
دیکھ لیں ملک بلال رضا خان صاحب، یہ جواب جاوید احمد غامدی صاحب کا۔ سر بہت شکریہ، اور کیا خوب انداز میں، کس محبت شفقت کے ساتھ آپ نے اس کا ذکر کیا۔ ایک جانب ابھی ہم آپ کو اسی ٹرانسمیشن میں ابھی کچھ دیر بعد صرف ایک سوال کے بعد جاوید صاحب سے ہم بڑھیں گے، اور یہ جو اس کو آپ ایک ہماری طرف سے ایک زانہ کہیے اور بزرگوں کا کلام کہیے، بہت دعائیں دیں گے آپ ہمیں بھی، ٹرانسمیشن کو بھی اور پی ٹی وی کو بھی جب آپ دیکھیں گے۔ جاوید احمد غامدی صاحب، آپ کو غصہ نہیں آتا سر؟
یہ غصہ ایک بڑی اعلیٰ قدر ہے، اس کو آپ قابل مذمت نہ سمجھیں۔ اگر غصہ نہ آئے تو ہمارے اندر غیرت نہ ہو، حمیت نہ ہو، ہم اپنے وطن کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنی آبرو کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ غصے کو صحیح مقام پر آنا چاہیے۔ اصل میں جس کو آپ کہتے ہیں نا، فلاں آدمی کو آج بیوی پر غصہ آ گیا، بچے پر غصہ آ گیا، شاگرد پر غصہ آ گیا، یہ غلط مقام پر غصہ آنا ہے۔ یعنی غصہ آنا چاہیے دشمن پر، غصہ آنا چاہیے شیطان پر، غصہ آنا چاہیے برائی پر، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ غصہ صحیح جگہ پر آنا شروع ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ شیطان تو ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہوا ہے۔ تو آپ اپنے غصے کے شیطان کو بھی مسلمان کر سکتے ہیں۔
تو وہ جو بات نہیں ہے کہ غصہ بہت سمجھدار ہوتا ہے، جب بھی آتا ہے اپنے سے کمزور پر آتا ہے، مطلب یہ ہم نے بات بنا لی؟
جی، اصل میں یہ بالکل درست ہے آپ کی بات، ایسا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے غصے کو، اپنی نفرت کو، اپنی حمیت اور اپنی محبت کو صحیح جگہ پر نہیں رکھتے، اور یہی چیز ہے، دے دیا گیا۔ یہ ایسے سمجھے کہ ایک ڈھیر ہے جو ہمارے اندر ڈال دیا گیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے کہ ہم اس ڈھیر میں خزف ریزوں کو الگ کر دیں، جواہر ریزوں کو الگ کر دیں، اور صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھ دیں، اس میں غلطی ہوتی ہے۔
خواتین حضرات، پی ٹی وی نائٹ ٹائم لائف ٹرانسمیشن آپ پاکستان ٹیلی ویژن لاہور مرکز سے دیکھ رہے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری خوشبختی۔ اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہے کہ اس پہر میں حضرت باب اللہ شاہ کا کلام، اور وہ کلام جو پوری دنیا میں پھیلا اور اس کا اثر دیکھا ایک دنیا نے، لیکن پہنچانے کی ایک صورت اس دور میں گزشتہ 20 برس میں اور اس سے پہلے بھی سما کے حوالے سے آپ اگر دیکھیں، لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں، استاد نصرت فتح علی خان, اور یہ وہ سلسلہ کے اپنے آبا و اجداد کا جس طرح سے نام انہوں نے روشن کیا, اور بطور سفیر کے یہ پیغام اللہ کا جس سادگی کے ساتھ بزرگوں نے اسے لکھا اس سے کہیں آگے اپنی حیثیت کے ساتھ اپنے فن کے ساتھ انہوں نے پہنچایا کہ نام ہے جس دا کملی والا ہاتھ وچ اللہ دا پیالہ. اور وہ تشبیہات اور وہ جو بات ہو رہی تھی, میں ضرور سر آوت کلام آپ کو دوں گا کہ یہ جو قوالی کی صورت میں ایک مکالمہ کہیے جو ہوا وہ کتنا سادہ اور کتنی بڑی بات ہے اس کے اندر. سر پلیز,
ہماری پنجابی شاعری اور بالخصوص جو یہاں کے صوفیہ کی شاعری ہے, جیسے شاہ حسین کی شاعری ہے, برلے شاہ کی شاعری ہے, یہ بڑی غیر معمولی شاعری ہے. یعنی ادب کے لحاظ سے آپ اس کو دنیا کے بہترین ادب میں پیش کر سکتے ہیں. ادب کی اگر آپ تاریخ پر تھوڑی سی نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے عام طور پر تین ادوار ہوتے ہیں. جب تک بڑے شہر تکلف کی مجالس وجود میں نہیں آتی تو اس سے پہلے ادب وہی ادب ہوتا ہے جس کو آپ ماہیوں میں دوہوں میں سنتے ہیں. وہ ادب اصل میں فطرت کی آغوش سے پیدا ہوتا ہے, اور وہ درختوں سے, پودوں سے, تاروں سے, سورج سے, چاند سے, پانی سے, ہوا سے اپنے لیے مضامین اخذ کرتا ہے اور بڑی سادگی کے ساتھ اپنی بات بیان کرتا ہے. اس کی اگر کوئی آپ مثال تلاش کرنا چاہیں تو وہ عربی ادب ہے. عربی ادب میں بھی بالکل ایسی سادگی ہے, ایسا ہی حسن ہے. یہ جو تکلف ہمیں بعد کی شاعری میں نظر آتا ہے کہ جس میں بعض اوقات کسی کو شعر سنا دیجیے تو پھر اس کے بعد یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اب کوئی گھنٹے بھر کی تقریر کی جائے تب تاکہ اس کو مطلب سمجھے, یہ چیز سادہ فطری شاعری میں نہیں ہوتی. وہ تو اصل میں از دل خیزت بر دل ریزت, دل سے اٹھتی ہے اور سیدھی دل میں جا کر ترازو ہو جاتی ہے. تو یہ ان لوگوں کی شاعری میں یہ خصوصیت. آپ سیف الملوک کو دیکھیے, یعنی بے مثل چیزیں ہیں, بس ایسی خوبصورت تشبیہیں ہیں کہ جو ہماری اپنی روایت سے اٹھی ہوئی ہیں, ہمارے پہاڑی علاقوں سے, ہمارے راستوں سے, ہمارے کھیتوں سے, ہماری فصلوں سے, ہمارے کسانوں سے اور ان کے باہمی معاملات سے وہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے اس میں کتنے خوبصورت استارے ہیں. یعنی آپ جوگی کو دیکھیے, یعنی اس حقیقت کو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے اور تم خدا کے ساتھ ہو, اور تم تین نہیں ہوتے مگر یہ کہ وہ چوتھا ہوتا ہے, اور تم چار نہیں ہوتے مگر یہ کہ وہ پانچواں ہوتا ہے, اس کو کتنی خوبی سے بیان کیا. اب اس میں کچھ چیزوں کے بارے میں ہو سکتا ہے مجھے آپ یا کسی کو کسی چیز سے اختلاف ہو, اور ظاہر ہے کہ ایک اچھے ادب پارے میں جو خیالات ظاہر کیے جا سکتے ہیں, ہم بیدل سے بھی بعض جگہوں پہ اختلاف کرتے ہیں, غالب سے بھی بعض جگہوں پہ اختلاف کرتے ہیں, وہ یہاں بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس سب کچھ کے باوجود جو کچھ شاعر جانتا ہے یا جس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے, آپ دیکھیں کوئی کمی چھوڑی ہے اس
کام پہ؟ بہت بالکل,
یعنی اتنی خوبی, اتنی سادگی کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے. اور اگر آدمی زبان کا اچھا ذوق رکھتا ہو, ادب کا اچھا ذوق رکھتا ہو, تو وہ بالکل وجد میں آ جاتا ہے.
سب ایک تو یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ صرف شاعری کا ہی انتخاب کیوں, اور پھر شاعری کے علاوہ باہمی معاملات میں جو ایک بات بہت ہم سنتے ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں کہ جی انہوں نے برائی سے نفرت کی, برے سے نفرت نہیں کی, کہنے میں بہت آسان ہے, آج کل میں کیا معاملہ ہے؟
آج کل معاملہ اس میں شبہ نہیں کہ کچھ الٹ گیا, لیکن ہماری اپنی تاریخ جتنی کچھ بھی رہی ہے اس میں خاص طور پر صوفیہ کا مزاج ہمیشہ یہی رہا. تصوف کی بہت سی چیزوں سے مجھے اختلاف ہے اور میں اس پہ تنقید کرتا رہتا ہوں, لیکن ایک ہے تصوف اور ایک ہے صوفیانہ مزاج. صوفیانہ مزاج بہت خوبصورت مزاج ہے. اس میں آپ آدمی کو اصل میں ایک باپ کی اولاد سمجھتے ہیں, اس میں آپ مذاہب سے, قوموں سے, نسلوں سے اوپر اٹھ تک انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سب میرے بھائی ہیں اور میں ان کے ساتھ محبت رکھتا ہوں, محبت کی زبان بولتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم جھوٹ سے نفرت کریں گے. جب ہم جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے داخل کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. جب ہم جھوٹ بولنے والے آدمی سے نفرت کرتے ہیں تو اصل میں ہم ایک انسان سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان اصل میں نفرت کی جگہ ہی نہیں ہے, انسان محبت کی جگہ ہے. وہ بڑی ایک نازک صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی آدمی آخری درجے کا مجرم ہو گیا ہے تو اب معاشرے سے اس کو کاٹ پھینکنا ہے یا اس کو کوئی سزا دینی ہے, ورنہ تو اصل میں یہ محبت کی زبان ہے جو آپ کی بات کا بھی ابلاغ کرتی ہے, جو اخلاقی قدروں کو بھی دوسرے تک پہنچاتی ہے, جو آپ کو ایک زندہ وجود کے طور پر دوسرے سے متعلق کرتی ہے. ماں دیکھیے نا کس طریقے سے اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے, کیا بچہ غلطیاں نہیں کرتا, کوتاہیاں نہیں کرتا, وہ کس طرح تربیت کرتی ہے. ہاں کبھی کبھی سختی بھی کرتی ہے, لیکن وہ کبھی کبھی کی سختی اصل میں وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں بچہ تھپڑ کھا کر بھی ماں کی آگوش میں آ جاتا ہے اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے.
کبھی کبھی کی سختی, بالکل ٹھیک.
سر کئی جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان ریزننگ کے پیچھے جاتا ہے تو اس کو جواب نہیں ملتا, وہ پھر انر سیلف کی جستجو میں وہ جو گیپ ہے وہ صوفیہ کرام یا ان کے جو احکامات ہیں یا ان کی جو تعلیم ہے وہ پوری کرتی ہے. اور جب ہم مسٹسزم کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر کچھ جوابات ہمیں نہیں ملتے اور وہ پھر ہم ریشنلزم کے پیچھے چلے جاتے ہیں. قوموں کی جب ارتقا کی آپ نے بات کی اور اب جب مغرب سائنس کے اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں سب سے آگے ہے تو اسپرچولیزم یا صوفیزم کی ہم بات کریں تو وہ تھوڑا سا اس کو پس پشت ڈال چکی ہے, لیکن اس کی اہمیت ایک انفرادی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ہے. یہ بیلنس آج کل ہمیں کہاں پہ رکھنا چاہیے؟
آج کل کا کیا ذکر, یہ ہر دور میں قائم رکھنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کا ایک نفسی وجود ہے جو آپ کے اندر پایا جاتا ہے, ایک خارجی کائنات ہے, ان دونوں کے توازن سے حقیقی انسانیت وجود میں آتی ہے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے کہ آپ کے صوفیہ کیا کہتے ہیں یا ان کا نقطہ نظر کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ بھی اصل میں اسی اصول پر مبنی ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیے تو وہ آپ کو کیا پیغام دیتا ہے, وہ ایک طرف آپ کو ایک ایک خارجی کائنات کے مظہر کی طرف متوجہ کرتا ہے اور پھر یہ بتاتا ہے کہ یہ دیکھو راتوں اور دن کا اختلاف دیکھو, یہ ہواؤں کی آمد و شد دیکھو, یہ پانی کا بہنا دیکھو, یہ تاروں کا چٹکنا دیکھو, ایک ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر اتر کر اس کا مطالعہ کرو, اس میں تمہارے لیے بصیرت کے بہت سے اسباق ہیں, اس میں تمہارے لیے عبرت کے بہت سے اسباق ہیں, اس میں تمہارے لیے سم و بصر اور تمہارے قلب و ذہن کے لیے بہت کچھ موجود ہے. اور دوسری جانب وہ آپ کو یہ اس اندر کی طرف متوجہ کرتا ہے, آپ کے اندر ایک پورا کا پورا جہان آباد ہے. جب تک آپ ان دونوں کا توازن قائم نہیں کرتے اس وقت تک آپ انسانیت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لا سکتے. اصل میں باہر ایک بے روح مادیت ہے, اس بے روح مادیت کی بھی آپ کو ضرورت ہے, اس لیے کہ اس پر آپ کی معیشت کا انحصار ہے, اس پر آپ کی اقتصادیات کا انحصار ہے, اس پر اس دنیا میں جینے کے لیے آپ کو کچھ ضرورتیں اس سے ملتی ہیں. اور دوسری جانب اندر آپ کے ایک اخلاقی وجود بستا ہے, وہ اخلاقی وجود محبت رکھتا ہے, جذبات رکھتا ہے, احساسات رکھتا ہے, خواہشات رکھتا ہے, وہ منطق کا پابند نہیں ہے, وہ اپنا اظہار بھی منطقی اسالیب میں نہیں کرتا. تو آپ جب کبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو استدلال کی ضرورت ہے اور وہ استدلال حقائق کے بارے میں ہونا چاہیے, وہاں استدلال ہی چاہیے, ریزننگ ہی چاہیے, اور قرآن مجید آپ کو اپنے مذہبی موت کے داد کے بارے میں اعلیٰ ترین استدلال فراہم کرتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں مانیں, آپ آخرت کو کیوں مانیں, آپ اس دنیا کے اندر نیکی کیوں کریں, ان سب چیزوں کے لیے وہ بڑا اعلیٰ استدلال پیش کرتا ہے. لیکن استدلال سے آپ حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں, عمل پیرا ہونے کے لیے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے, محبت کی ضرورت ہوتی ہے, تعلق کی ضرورت ہوتی ہے. ایک انسان دوسرے انسان کے اندر اترتا ہے اور پھر جا کر وہ اس میں تحریک پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر قابو پا کے اپنے آپ کو ایک اعلیٰ درجے کا انسان دے.
وقت بہت کم ہے جی, تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ مختصر کال اور ہم سات سوال اور ساتھ ہی جواب, جتنا وقت ہے اس میں ضرور کوشش کریں گے. آپ ہمیشہ خیال رکھتے ہیں, اب بھی خیال کیجیے گا, 09007787 پہ جاوید احمد حمدی صاحب موجود ہیں. جی
ہیلو ہیلو ہیلو, السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام
بھائی, کون بات کر رہے ہیں؟
نظامانی بات کر رہا ہوں سے.
جی نظامانی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ہیلو
ہیلو,
السلام علیکم جی.
جی سوال کیجیے, وقت کم ہے.
ہیلو
السلام علیکم جی, وقت بہت کم ہے, آپ اپنا سوال کیجیے.
ڈراپ کی کٹ جاتی ہے, کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب نظام الدین بول رہا ہوں.
نظام الدین صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں.
سر آپ سوال کیجیے, ہم ساتھ ہی جواب دیں گے آپ کی کال کے فوراً بعد اور اگلی کال کو بڑھیں گے. جی نظام الدین صاحب,
مجھے غامدی صاحب سے یہ پوچھنا ہے
جی
کہ نظامی بنسری میں حضرت امیر خسرو نے جو تحریر کی تو اس میں جو ہے بسنت کا حوالہ ملتا ہے, اور تو کیا حضرت نظام الدین اولیا سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ اچھا دوسرا سوال یہ کہ کیا اختلافات ہیں صوفیزم کے بارے میں, غاندھی صاحب کے بارے میں, ان کے ذہن میں؟ تو یہ دو سوال ہیں.
جی شکریہ نظام الدین صاحب.
اوکے تھینک یو
سر. جواب
یہ میں پوری طرح سن نہیں سکتا.
جی پہلے وہ کہہ رہے تھے حضرت نظام الدین کے حوالے سے, وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت امیر خسرو کے ہاں بھی ذکر ملتا ہے بسنت کا, تو کیا حوالہ بنتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ؟ اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے
صوفیہ کے ہاں بھی یہ ذکر ملتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ صوفیہ کا مزاج ہمیشہ یہ رہا کہ وہ عوام کے بہت قریب رہتے ہیں, ان کو ہمیشہ اس بات کا اشتیاق رہتا ہے کہ لوگ ملیں, ان کے تہواروں میں شریک ہوں, ان کے قریب رہ کر ان کو دیکھیں, اور چونکہ وہ محبت کی زبان بولتے ہیں تو اس وجہ سے فطری طور پر ان کے یہاں شرکت کا جذبہ بہت غلبہ رکھتا ہے. تو اس وجہ سے یہ آپ کو امیر خسرو کے یہاں بھی ملے گا اور لوگوں کے یہاں ملے گا. بلکہ امیر خسرو تو آپ دیکھیے نا, آپ کی موسیقی کو ترتیب دینے میں, سازوں کے ایجاد کرنے میں ایک غیر معمولی شخصیت. ہندوستان ہمیشہ ان پر فخر کرتا رہے گا. اس میں
صوفیہ کے حوالے سے اختلافات پہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اس پہ رائے دینا چاہیں گے.
یہ بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو دنیا میں پائی جاتی ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سراسر حق ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی, ان پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں. تو تصوف یا صوفیزم جس کو آپ کہتے ہیں, اس کے بھی تین پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق ایک خاص طرح کے فلسفے اور علم کلام سے ہے, جس میں یہ لوگ اصل میں نو افلاطونی فلسفے سے متاثر ہوئے. اس کی بہت سی چیزیں قابل تنقید ہیں اور میں بھی اس پہ تنقید کرتا رہتا ہوں اور اہل علم بھی کرتے رہتے ہیں. اس کا ایک دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں آپ اخلاقی اقدار کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ایک محبت کی زبان بولتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے قریب آئے. یہ بڑا قابل قدر پہلو ہے اور میں ہمیشہ اس کی بڑی تائید کرنے والے لوگوں میں سے رہوں. ایک تیسرا پہلو اس کا وہ ہے جس پہ نفسی علوم سے آپ کی دلچسپی ہوتی ہے. نفسی علوم کی نوعیت اصل میں یہ ہے کہ جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھو گے ایک جسم دیا ہے, تو بعض لوگ اس جسم کی ریاضت کے ذریعے سے ایسی تصویر پیش, باڈی بلڈر کو دیکھیں نا آپ, کسی کو, کسی بڑے پہلوان کو دیکھیے, تو اس کے اندر کا جسمانی وجود ایسے لگتا ہے کہ جیسے باہر آ گیا ہے, ایک بہت بڑی قوت بن گیا ہے. میں نے ایک مرتبہ محمد علی قلعہ کو بڑے قریب سے دیکھا اتفاق سے, تو میں بالکل قریب جب ان کے میں ہوا تو یک بیک میں نے یہ محسوس کیا جیسے مرمر سے کوئی جسم تراش دیا گیا, یعنی ایک غیر معمولی جسم. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیسی عجیب و غریب چیز تھی. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ ذہنی لحاظ سے بہت بلند تر ہوتے ہیں. آئنسٹائن ہے, فردوسی ہے, غالب ہے, آپ تبو علی سینا ہے, ابن رشد ہے, یعنی غیر معمولی شخصیت, ابتری جن کو آپ کہتے ہیں, جینیس کہتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ نفسی صلاحیتوں میں بہت بالا تر ہوتے ہیں. وہ دیوار کے پار دیکھ لیں گے, آپ کے خیالات کو پڑھ لیں گے. یہ فطری صلاحیتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں, ان کو ریاضت سے آپ نشو نما بھی دیتے ہیں. تو صوفیہ کے ہاں اس ان علوم کی طرف بھی بہت اشتغال ہوتا ہے, جس کو لوگ بعض اوقات کرامتوں میں اور اس طرح کی اصطلاحات میں تعبیر کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس میں حق بھی ہے, باطل بھی ہے.
کافی دیر سے ہیلو, السلام علیکم جی, سوری آپ کو ہولڈ کرنا پڑا. کون بات کر رہے ہیں
سر؟ بڑی دیر سے
اسلم صاحب بات کر رہے ہیں. سر آپ خیریت سے؟
سر بات یہ ہے, محمد بھی ہو, نور بھی ہو, حسن بھی ہو, علی بھی ہو, علامہ صاحب بھی ہو, تو محفل تو پھر ویسے ہی ہے نا کہ جانا جوگی دے نال ہے جی, کلیا تو نہیں نا جانا,
خوش رہے میں ہوں صاحب
ہے جی
سر,
جوگی نال جانا. اسی طرح اگلی نشست میں میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ ایک فرخ بشیر صاحب نے قوالی لاہور قلعے میں ہوئی تھی, شاہ حسین کا کلام تھا, صاحب تیری بندیاں, اور نصرت فتح علی خان صاحب ہی تھے. تو علامہ صاحب آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ براہ کرم آپ حضرت سلطان باہو کا بھی کچھ ذکر فرما دیجئے تو بہت عنایت ہوگی. بس اتنی سی بات ہے,
بہت شکریہ. خوش رہے سر, دعا میں یاد رکھیے گا.
بچوں خوش رہو
سر. اللہ سر, ایک کال میں اور بھی ساتھ سے لے لوں. السلام علیکم.
السلام علیکم جی نور الحسن صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام سر, آپ کا نام؟
میرا نام عاصم سلطان ہے, میں قلعہ دیدار سنگھ سے بول رہا ہوں.
عاصم سلطان صاحب بہت شکریہ آپ نے قلعہ دیدار سنگھ سے فون کیا. سر کیا کہیں گے؟
بہت شکریہ, رات کے اس پہر آپ سے بات ہو رہی ہے, کافی دیر سے ہم ٹرائی کر رہے ہیں. رامدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں اس وقت چونکہ ٹو دا پوائنٹ ہی بات کروں گا, سوالات پہلے بھی کافی ہوئے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جہاد جو ہے یہ اس کا آج کل بہت چرچا ہے ہر طرف, آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو جہاد ہے یہ کس وقت لاگو ہوتا ہے, کس وقت فرض ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ جہاد نفیر عام کے بعد جو ہے وہ فرض ہوتا ہے. کیا جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں یا اپنے طور پہ کچھ لوگوں نے جہاد کو فرض قرار دے کے وہ نکل آئے ہیں اور انہوں نے جہاد کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, کیا اس طرح سے لا لیسنس کریٹ نہیں ہوگی؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسے رائج ہیں مذہب کے نام پہ جن کا ایکچولی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ان کا تعلق ماضی سے ہے اور ہم ان کا ریگارڈ بالکل اسی طرح کرتے ہیں جیسے ہم مذہب کا ریگارڈ کرتے ہیں, حالانکہ وہ ماضی پرستی ہے, مذہب پرستی نہیں ہے. تو ایسی چیزیں جو ہے اس کا کس طرح ہم اپنی سوسائٹی سے خاتمہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ بہت اہم چیزیں ہیں اور اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے.
ہم آصف سلطان صاحب آتے ہیں اس طرف, بالکل آتے ہیں,
آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری میری بات یہ ہے کہ غامدی صاحب جب یہاں آپ آئے ہوئے ہیں تو بہت ہی اچھا ہوتا کہ غامدی صاحب چونکہ ایک بہت ہی لرنڈ پرسنالٹی ہیں اور یہ کوئی مطلب بہت ہمارے لیے آنر ہے کہ وہ ٹی وی پہ آئے. اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کے پینل میں کوشچن کرنے کے لیے بھی کچھ لرنڈ کچھ پڑھے لکھے اور لرنڈ لوگ ہوتے. میں یہ نہیں کہتا کہ نور الحسن
نہیں, لیکن آپ ہیں نا آصم سلطان صاحب پینل میں, مطلب آپ خود بھی موجود ہیں ماشاءاللہ.
تھینک یو. یہ میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب آپ کوئی کامل ہیں, لیکن اگر کچھ
نہیں. بالکل ٹھیک سر, چار ایک منٹ ہیں تو آپ کے سوال کا جواب رہ جائے گا. آپ سے
بہت شکریہ. السلام علیکم.
ٹھیک, اس کا اہتمام آصم سلطان صاحب کا
سر دوہرا دیجیے.
جی جہاد کا کہہ رہے تھے, بہت چرچا ہے کس وقت لاگو ہوتا ہے.
یہ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا جی. بات یہ ہے کہ جہاد اسلامی نقطہ نگاہ سے ظلم اور عدوان, ظلم اور زیادتی کے خلاف ہوتا ہے. یعنی یہ کسی مذہبی مقصد کے لیے نہیں ہوتا, یہ مال و منال کے لیے نہیں ہوتا, ملک فتح کرنے کے لیے نہیں ہوتا. دین میں جس چیز کو جہاد کہا جاتا ہے وہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے, ایک بات. دوسری یہ کہ اسلامی نقطہ نظر سے جہاد صرف حکومت کرتی ہے, یعنی یہ کسی فرد کا کام نہیں ہے, کسی تنظیم کا کام نہیں ہے. جس طریقے سے کسی چور کو سزا نہیں دے سکتے میں یا آپ, کسی زانی کو کوڑے نہیں مار سکتے میں یا آپ, اسی طریقے سے جہاد اور قتال کے لیے بھی آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے, بندوق نہیں اٹھا سکتے. اس وجہ سے کہ اگر ایسا کرنے کی اجازت دے دی جائے گی تو اس کے نتیجے میں انارکی پیدا ہو جائے گی. اور یہ بات ہمارے تمام جتنے اکابر اہل علم ہیں وہ ہمیشہ مانتے رہے ہیں. قرآن مجید سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے, انبیاء علیہ السلام کے اسوے سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک ان کے پاس اقتدار نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ کبھی تلوار نہیں اٹھاتے. حضرت مسیح علیہ السلام کو نہایت نازک حالات پیش آئے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک یثرب میں اقتدار حاصل نہیں ہو گیا اس وقت تک آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا. بڑے سے بڑے ظلم کو بھی برداشت کر لیا لیکن لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ تلوار اٹھا لیں یا وہ کسی شرک کا استحصال کرنے کے لیے بیت اللہ کے بتوں پر حملہ آور ہو جائیں یا لوگوں کو مارا جا رہا ہے, بلال کو مارا گیا اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ظلم و تشدد ہوا, اس کا کوئی بدلہ لے, ایسا نہیں کیا گیا بالکل. تو جہاد حکومت کرتی ہے, دوسری بات یہ. تیسری چیز یہ کہ ظلم اگر دنیا میں ہو رہا ہو یا مسلمانوں پر ہو رہا ہو یا انسانوں پر ہو رہا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پر فوراً جہاد فرض ہو جاتا ہے, بلکہ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جب تک آپ کی مادی طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ آپ اس ظلم کا خاتمہ کر سکیں اس وقت تک جہاد آپ پر فرض نہیں ہوتا. چنانچہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے ایک نسبت دس کی طاقت میں یہ فرض کیا گیا تھا اور جنگ بدر کے بعد ایک نسبت دو کی طاقت, اس سے یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ آج کیا صورتحال ہوگی. اس وقت تو جو طاقتیں اس وقت برسر پیکار ہیں ان کی صفر اور لاکھ کی نسبت ہے, یعنی بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے. تو جہاد ایسے ہی فرض نہیں ہو جاتا. پھر جہاد فرض عام آدمی پر, مجھ پر آپ پر کب ہوگا؟ جب کوئی مسلمانوں کی حکومت ظلم کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ کرے گی اور پھر وہ ہم سے یہ کہے گی کہ ایک ایک فرد ہمیں چاہیے. یہ اس وقت فرض ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں بے علمی ہے اور علم کا افلاس ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے وہ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں جہاد فرض ہو گیا. حکومت فیصلہ کرتی ہے, حکومت کو اس کا اقدام کرنا ہوتا ہے. اسلام کوئی انارکی کا مذہب نہیں ہے, نہ وہ آپ کو سزائیں دینے کا اختیار دیتا ہے نہ بندوق اٹھانے کا اختیار دیتا ہے. تو یہ جہاد کے بارے میں اسلامی نقطہ.
وقت بہت کم ہے, حضرت سلطان بہو کے حوالے سے محمود حسن صاحب کہتے کچھ بات کیجئے پھر اجازت لیں گے.
دیکھیے میں یہ آپ سے عرض کروں گی, جس طرح میں نے پہلے بعض صوفی شاعروں کے بارے میں کہا کہ ان کا ادب بے مثال ادب ہے, سلطان بہو بھی انہیں لوگوں میں سے ہیں اور بڑی خوبصورت بعض چیزیں انہوں نے کہیں ہیں. آپ چونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے ورنہ ہم بعض چیزیں ان کی دہرا دیتے اور ان کو بتاتے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اخلاقیات کے توحید کے بعض مضامین کو بیان کیا ہے. میں یہ عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ تصوف کے اندر بعض چیزیں نو افلاطونی ویدانتی ہندو فلسفوں سے بھی آ گئی ہیں اور وہ بالکل اس قابل ہیں کہ ان کا محاکمہ کر کے ان کی غلطی واضح کی جائے, اور میں بھی یہ کام کرتا رہتا ہوں. لیکن شاعری, ادب, محبت کی زبان, دوسروں تک ابلاغ کرنے کا ایک خوبصورت اسلوب اور اسی طریقے سے بہت اچھی علامتوں, تشبیہات اور استعارات میں بات کو بیان کرنا اور اس سطح پر اتر کر بیان کرنا جہاں وہ دل میں اترتی ہے, یہ صوفیہ کا بہت بڑا کمال ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے شاعری کا غیر معمولی ملکہ عطا فرمایا تھا, اور ان میں سلطان بہو بھی معمولی آدمی نہیں.
احمد غامدی صاحب, پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن, ہمارے سب ناظرین سامعین کی طرف سے ہم آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور فکر کے بہت سے دیے جلیں اور اللہ تعالیٰ ان کو روشن رکھے. سر آپ کو بہت بہت شکریہ. حفظین وزاد آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پی ٹی وی نائٹ ٹائم لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے پاکستان ٹیلی ویژن لاہور مرکز سے. محمد نور الحسن اور محمد علی کو اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جس قسم کی بھی ہے اس سے گفتگو کیجیے, آپ کو اپنے بہت سے سوالوں کے جواب بھی ملیں گے اور بہت سے نئے سوال بھی ابھریں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.